أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بس ہماری توحید صفاتی میں ختم ہو گئی تھی، اصل مطالب جتنے بھی تھے وہ عرض ہو گئے، اور عرض کیا کہ چونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تکرار کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ دوستان جو ہے وہ رجوع کریں اس کی طرف. ایک مطلب فقط ایک دو روایت تبرکاً اس موضوع میں پڑھیں کہ توحید صفاتی کو روایات کی زبان میں کیسے آئمہ نے اس کو بیان کیا ہے. ایک روایت آپ دو روایتیں، مثلا ایک تو نحو البلاغہ کی ہے کہ پہلے خطبے کے اندر ہے، فرماتے ہیں کمال و توحید ہی الاخلاص لہو و کمال الاخلاص لہو نفی الصفات عنہ. یہ شاہد ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توحید کا کمال اخلاص میں ہے، اور اخلاص کا کمال کس کے اندر، یعنی انسان توحید میں کب خالص ہوتا ہے، جب کیا، نفی الصفات عنہ، جب خدا سے صفات کی نفی کر دے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں ابن ابی الحدید کی شرح پڑھیں جا کر، تو وہ یہاں پر خوش ہوتا ہے کہ چونکہ وہ معتزلی ہے، اور معتزلیوں کا نظریہ عرض کیا ہے، تفصیلاً عرض ہو گیا، اس میں یہ ہے کہ خدا صفات نہیں رکھتا، صفات والا کام انجام دیتا ہے، یعنی عالم نہیں ہے، عالم والا کام دیتا ہے. مفصل بیان کر دیا ہے پھر انشاءاللہ. وہ یہاں پر آ کے جب دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب دیکھیں یہاں مولا علی جو ہیں وہ ہمارے مذہب کے مطابق بات کر رہے ہیں. ظاہری معنی یہی بنتا ہے، کمال الاخلاص لہو نفی الصفات عنہ، خدا سے صفات کی نفی کرو. لیکن اس بندہ خدا نے تھوڑی دقت میں کی اگلی تعلیل کے اندر کہ امام نفی الصفات سے کیا مراد لے رہے ہیں. فرماتے ہیں لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف. کہتے ہیں کیوں صفات کی نفی کریں، اس کی وجہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ ہر صفت موصوف کا غیر ہوتی ہے. موصوف جس کو آپ صفت، مثلا آپ کو عالم کہا جائے، علم صفت ہے اور آپ کیا ہیں، اس کے موصوف ہیں، آپ کو صفت سے جو بنایا گیا. فرماتے ہیں کہ ہر صفت غیر موصوف ہے، چونکہ ہر صفت غیر موصوف ہے، اور اگر آپ اس معنی میں صفات کے قائل ہو جائیں خدا کے اندر، تو یہاں صفات عین ذات ہوں گی یا زائد پر ذات ہوں گی. زائد پر ذات، اور زائد پر ذات میں عرض کیا تھا اشکال کیا لازم آتا ہے، تعدد الواجب. تعدد واجب لازم آ گیا کہ ایک صفت ہے اور ایک ذات ہے، ہر دو قدیم ہے، ہر دو واجب ہیں، دو خدا لازم آ جائیں گے، مثلا اس طریقے سے جو بھی آتے ہیں. لہذا امام فرماتے ہیں چونکہ صفت موصوف کا غیر ہے، لہذا نفی صفات کریں. بس معلوم ہوا کہ اس تعلیل سے امام یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ مطلقہ صفات کے منکر ہو جاؤ، خدا کو عالم، قادر، رازق، خالق مثلا نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہنا چاہتے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے زائد، یعنی ایسی صفت کی نسبت نہ دیں کہ جو زائد بر ذات ہو. مثلا اگر خدا کو عالم مانتے ہو، تو عالم نہ اس معنی میں مانو جس معنی میں ہم اپنے آپ کو عالم مانتے ہیں. ہمارے معنی میں علم کیا، علم زائد بر ذات ہے، یعنی کیا مراد، ہم جب پیدا ہوئے تو علم نہیں تھا، اب ہے، کسب سے حاصل ہوا. آیا خدا ایسے عالم بنا ہے؟ نہیں، عین ذات ہے خدا کی، تو مفصل عینیت عرض کر دی. بہرحال ایک مطلب یہ تھا. دوسرا مثلا یہاں پہ آ کر ایک اور نیچے امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لم یزل اللہ تبارک و تعالی علیما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا. امام فرماتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، قادر یعنی حی بھی ہے، قدیم سمیع بصیر ہے. فقلت لو، راوی کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ ان قوما یقولون انہ عز وجل لم یزل عالما بعلم. وہ جیسے توضیح دیا تھا، کہتے ہیں ایک قوم ہمارے پاس موجود ہے، جو قوم سے مراد اہل تسنن ہے، کیونکہ وہ عینیت کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے، اہل بیت سے دور تھے. فرماتے ہیں لم یزل عالما بعلم، وہ کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے علم کے ذریعے، قادرن بقدرتن، اور قادر ہے کس کے ذریعے؟
قدرت کے ذریعے.
ہمارے اندر ایسا ہی ہے نا, ہم اگر قادر ہیں تو قدرت ہے تو قادر ہیں, نہ اس وجہ سے چونکہ عالم ہے پس قادر ہیں, ایسے تو نہیں ہے, چونکہ قدرت ہے پس قادر ہیں, علم کے ساتھ ربط نہیں ہے. لہذا ہمارے اندر جو ہے وہ علم جدا ہے, قدرت جدا ہے. راوی نے سوال کیا, ہمارے پاس جو قوم موجود ہے وہ کہتی ہے خدا قدرت کی وجہ سے قادر ہے اور علم کی وجہ سے عالم ہے. اسی طریقے سے حیات کے ذریعے حی ہے, قدم کے ذریعے قدیم ہے, سمع کے ذریعے سمیع ہے, بصر کے ذریعے بصیر ہے. تو امام نے فرمایا من قال ذلك ودان به, یعنی جو قائل ہے اور عقیدہ رکھتا ہے اس کا, فقد اتخذ مع اللہ الہتن اخرى الہتن اخرى, تو وہ کئی خداؤں کا قائل ہو گیا. مطلب آپ لوگوں کے لیے واضح ہونا چاہیے, جیسے تبیین کی تھی آپ کو, کہ خدا میں ایسا نہیں ہے کہ چونکہ قدرت ہے پس قادر ہے, چونکہ علم ہے پس عالم ہے, نا خدا کے اندر ایسا نہیں ہے, بلکہ خدا میں چونکہ عالم ہے پس قادر بھی ہے, یوں بھی ہے وہاں پر, ہمارے اندر نہیں ہے ایسا. ہم قدرت کی وجہ سے قادر ہیں اور علم کی وجہ سے عالم ہیں. ہمیں اگر قادر کہا جاتا ہے اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ مثلا چونکہ میں علم رکھتا ہوں پس قادر بھی ہوں, لیکن خدا جس حیثیت سے علم رکھتا ہے, عالم ہے, اسی حیثیت سے قادر بھی ہے. صفات خود بھی عین ذات ہیں دوسرے کی, اور ذات کے ساتھ بھی ان کی عینیت پائی جاتی ہے. یہ تقریباً مطالب تھے جو یہاں پر عرض ہو گئے. اس کے بعد جو مہم ترین بحث جس میں اس وقت عام سے عام انسان بھی مبتلا ہے, وہ توحید افعالی ہے, توحید صفاتی, توحید ذات. یہ تقریباً یوں کہیں کہ خواص کے اندر زیادہ مطرح ہے, عوام اتنے زیادہ ان باتوں میں نہیں پڑتی. تو یہ صفات ہیں, یہ ذات ہیں, یعنی جاگ ان کو کہیں تو وہ پتہ نہیں کہیں گے, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, یہ این ذات ہیں, زائد پر ذات ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن توحید افعالی گھیرے ہوئے. توحید افعالی کا مدعا, یعنی یہاں توحید افعالی میں کہنا یہ چاہتے ہیں, ہم امامیہ کا مدعا یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی فعل موجود ہے اس کا فاعل خدا ہے. فاعل خدا ہے, جو فعل آپ کو نظر آتا ہے سب اس کا فعل خدا ہے. یہ توحید افعالی. اگر کوئی یہ آ کر کہے, مثلا جس طرح کہ ہم عام اپنی زندگی میں کیا کہتے ہیں, مثلا کہتے ہیں یہاں آپ نے ایک کام انجام دیا, آپ سے پوچھا جائے یہ کام کس نے انجام دیا, آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے. آپ کو کس نے پیدا کیا؟
اللہ تعالی.
والدین. ہماری عامیانہ زبان یہی ہے نا. نظر میں ہم مانتے ہیں کہ خدا خالق ہے, لیکن اگر عمل میں دیکھیں تو میں نے. مثلا ابھی آپ چلے جائیں, ابھی عوام کے اندر چلے جائیں تو بہت خوش ہوتے ہیں ایک کام کر کے, کیا ہوا؟ میں نے یہ کام انجام دے دیا اور یہ اس منزل پہ فائز ہو گیا. یعنی ہر چیز کیا کر رہا ہے؟ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اکثر لوگ کیا ہیں؟ مشرک ہیں. اکثریت مشرک ہے. اس کیا معنی ہے اس کا اکثریت مشرک ہے؟ یہی جس کو شرک خفی کہتے ہیں. مثلا بعض روایات ملتی ہیں ایسی, اب نہیں معلوم صحت ہے ان کی سند ہے یا نہیں ہے, بہرحال اپنی اوائل طلبگی میں وہ پڑی تھی بعض باتیں, اس میں کہتے تھے کہ وہ ہمارے پنجابیوں میں ہے, پتہ نہیں باقی بزرگان بھی, میں بغیر پنجابی نہیں کہتا یہاں پہ. تو ایک مثلا ثقافت یہ تھی کہ پرانے زمانے میں کہ اگر کوئی بات یاد رکھنی ہے نا تو کہتے تھے کہ آپ گرا لگا لیں, اپنے رومال کو لگا لیں, اپنے وہ زارمن کو لگا لیں, مثلا کسی اس طریقے سے کام کریں تاکہ آپ کو بات یاد رہ جائے. مطلب روایت میں موجود تھا اس قسم کا کام کرنا بھی شرک خفی ہے. مشرک نہیں ہے یا نجس نہیں ہوتا, یعنی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا نا, وہ شرک خفی آ جاتا ہے. ہاں وہی دھاگا باندھ لینا اس قسم کا, وہ بعض روایات میں میں نے پڑھا تھا کہ ہاں وہ شرک خفی ہے.
کہ کیا ہے
وہ اس بات میں داخل ہوں گے. آج یہ کر رہا ہوں کہ ہماری عرف میں یہ چیز پائی جاتی ہے, لیکن حقیقت میں توحید افعالی کا مدعا یہ ہے کہ جو اب مثلا میں گفتگو کر رہا ہوں, اگر میں کہوں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو مستقل مانوں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں, اگر میں نہ ہو تو گفتگو نہیں ہو سکتی, یا مثلا میں کر رہا ہوں گفتگو مجھے کوئی روک نہیں سکتا,
تو
یہ شرک جلی ہو جائے گا نا خفی. مثلا اگر کوئی قائل ہو جائے, ایک مطلب یہ ہے کہ غافل ہیں ہم, میں مثلا کہتا ہوں میں بول رہا ہوں میں کام کر رہا ہوں فلاں, یہ شرک خفی ہے. لیکن ایک دفعہ میں کہتا ہوں میں ہوں سب کچھ, جیسا فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب کو ہم کہ میں مشرق و مغرب سے سورج نکالتا ہوں غروب کرتا ہوں, مثلا یہ اب کیا شرک جلی ہے, اور مشرک تھا اور کافر تھا اور نجس تھا. توحید افعالی میں مدعا ہمارا یہ ہے کہ ہر فعل کا فاعل خدا. اب یہاں پر کیا ہے, مختلف آپ سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے اٹھتے ہیں کہ اگر ہر فعل کا فاعل خدا ہے تو پھر ہم کس کام کے, آیا جابر لازم آئے گا, یعنی ہم ایک وہ آلت کی مانند ہیں, ایک پرزے کی مانند ہے کہ ہم جہاں چاہیں اس کو پھیر سکتے ہیں اور جہاں چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کا اپنا کوئی ارادہ شعور نہیں ہوتا, آیا ہم اس طریقے سے ہیں خدا کے سامنے؟ توحید افعالی تب ہماری درست ہوگی جس طرح کہ اشاعرہ قائل ہوئے, اشعری کیوں جبر کا قائل ہوا, اس کی وجہ یہی تھی وہ توحید افعالی بچانا چاہتا تھا, وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اگر میں فعل اپنے فعل کی نسبت خدا کو نہ دوں تو اس کا مطلب ہے شرک لازم ہے کہ میں یعنی خدا کے مقابلے میں کام انجام دے رہا ہوں. اس کو وہ توحید افعالی صحیح طریقے سے سمجھ میں آیا, لہذا جبر کا قائل ہوگا, کہتا ہے ہر چیز خدا انجام دیتا ہے, یعنی انسان بالکل کوئی فرق نہیں رکھتا, یہاں پر آ جاتا ہے اس میں, یعنی کوئی نقش نہیں رکھتا, کوئی اس کا جو ہے وہ نہیں. معتزلہ نے آ کر کیا کیا, اختیار انسان کو بچانے کی کوشش کی. اب ہم اختیار سے تو کام بل وجدان دار کر رہے ہیں, میں گفتگو کر رہا ہوں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں, میں اگر چلتا ہوں اپنے اختیار سے, بل وجدان ہم دار کر رہے ہیں کہ ہر چیز جو انجام دیتا ہوں وہ اختیار کے ذریعے انجام دیتا ہوں. معتزلہ نے جب اشاعرہ کو دیکھا کہ یہ تو اگر انسان کے اختیار ہی کے قائل نہیں ہو گئے ہیں, سب کچھ خدا کی طرف نسبت دے دیا, انہوں نے آ کر کیا ہے تفویض کا نظریہ دے دیا, خدا نے خلق کیا کافی, اب جو کچھ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے. ایک گھڑی کی مثال دیتے ہیں, گھڑی بنانے والا گھڑی بنا دیتا ہے, اشاعرہ جبر کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ کرتا ہے, ہمارا کوئی نقش نہیں ہے, ہم ایک پرزے اور آلت کی معنی میں. معتزلہ کیا کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں خدا نے مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے, بزرگان کہتے ہیں کہ خدا کیا ہے, ایک گھڑی ساز نے گھڑی بنا دی اور اب وہ تاخیر خود کام کرے گی, گھڑی ساز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئے اس کو کام کرنا کروائے اس کو آ کر. کہتے ہیں خدا نے بھی ایسی مخلوقات خلق کی, کل کر کے چھوڑ دیا, جاؤ اب خود کام کرا, اب وہ گھڑی کی طرح ہم کام کر رہے ہیں اور خدا جو ہے وہ بیٹھا نظارہ کر رہا. وہ کیا تھے بھر توحید افعالی کے اندر یہ مشکلات پیدا ہوئی, لیکن ہم چونکہ اہل بیت سے دور نہیں تھے اور اہل بیت چونکہ منبع وحی ہیں, انہوں نے توحید افعالی کو صحیح تبیین کیا. مثلا کیسے آ کر حل کرتے ہیں اس مشکل کو, یہاں پر دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں, ایک فاعل فاعلیت طولی اور فاعلیت عرضی, عرض مقابل کو کہتے ہیں. مثلا اب یہ دو کتابیں پڑھی ہیں نا, اس کو کہتے ہیں یہ ہم عرض میں پڑھی ہوئی ہیں, یعنی مقابل میں ایک دوسرے کے, لیکن اگر یوں لائن میں پڑھی ہو تو کہتے ہیں طول میں پڑھی ہے. اس طریقے سے فاعلیت, یعنی میں اگر کوئی فعل انجام دیتا ہوں تو میرے اندر ایک فاعلیت کی صفت موجود ہے, میں فاعل ہوں, ایک فاعلیت اس کی. اب فاعلیت عرضی کی مثال کیا ہے, مثلا ہم نے اس میز کو اٹھانا بھاری ہے, ہم مل کر اٹھاتے ہیں میز, اب یہاں پر فاعلیت ہم سب کی کیا ہے, عرضی ہے, آپ اپنی فاعلیت سے استفادہ کر رہے ہیں, میں اپنی فاعلیت سے, میری فاعلیت آپ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, آپ کی فاعلیت اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, اپنی اپنی فاعلیت ہے سب کے پاس اور سب جو ہے وہ میز اٹھا رہے ہیں. فاعلیت طولی کیا ہے, فاعلیت طولی یہ ہے کہ میں اگر ایک کام انجام دے رہا ہوں تو میری فاعلیت وابستہ ہے آپ کی فاعلیت سے, اگر آپ مجھے قوت عطا نہ کرتے تو میں کبھی بھی یہ فعل انجام نہ دے پاتا. مثلا اس کی مثال سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں, مطلب آپ یہاں کمرے میں بیٹھ کر جب چاہیں بجلی آن کرتے ہیں, جب چاہیں بند کر دیتے ہیں, ایک فیل انجام یہاں پر دے رہے ہیں. مثلا یہ بجلی آتی ہے, مطلب آپ فرض کر لیں اس بٹن میں ایک فعالیت ہے, وہ بجلی کو لانا دینا مثلا یہ چیز ہے, اور ایک ٹرانسفارمر بجلی گھر کے اندر ایک بجلی موجود ہے وہاں پر. اب یہ یہاں پر جو بجلی موجود ہے اور جو بجلی گھر سے آ رہی ہے جس طریقے سے وہاں جو موجود ہے, آیا یہ آپس میں ہم عرض ہیں یا طول میں؟ طول میں. وہ بجلی دیتے ہیں ہمارے گھر تک پہنچتی ہیں, ہم اس بجلی سے آگے استفادہ کرتے ہیں, درست ہے؟ لہذا یہ دو اصطلاحیں ہمارے پاس موجود ہیں, فاعلیت عرضی اور فاعلیت طولی. کہتے ہیں مشکل اس طریقے سے حل ہوتی ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا فاعل خدا ہے, جو فعل بھی یہاں موجود ہے اس کا فاعل خدا ہے, انسان پھر کیا کام کرے گا؟ مکتب امامیہ کے اندر انسان بھی ارادہ و شعور رکھتا ہے اپنے فعل کے اندر, نقش رکھتا ہے, اپنا کردار ادا کرتا ہے اپنے فعل کو انجام دینے میں, اور خداوند متعال بھی فاعل ہے. فرق کیا ہے فاعل انسان کے اندر اور فاعل خدا, یعنی فاعل جب خدا ہے, فرق کیا ہے ان کے اندر؟ فرق یہ ہے کہ انسان کی جو فاعلیت ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ خدا سے. اگر خدا ایک لمحے کے لیے اس کو یہ قوت عطا نہ کرے, انسان فعل انجام دے سکتا نہیں. یہ بھائی وہ بجلی والی مثال ہے, اگر بجلی گھر سے بجلی ہمارے گیس گھر تک نہ پہنچے, آپ بجلی یوز کر سکتے ہیں اپنے اختیار کے ساتھ؟ نہیں. جب تک وہ نہ دیں, آپ اپنے آپ کرتے اختیار سے ہیں, اپنے اختیار سے بلب بند کرتے ہیں, اپنے اختیار سے کولر روشن کرتے ہیں, سب کچھ آپ کا ہے, اختیار ہے آپ کا, لیکن یہ بجلی آپ کہاں سے رہی ہے؟ وہ پیچھے سے جب تک نہ آئے. تقریباً یہ مثال ہے اسی مطلب کو سمجھنے کے لیے کہ اسی طریقے سے یہ فاعلیت طولی. بس ہم انسان کو بھی فاعل مانتے ہیں, خدا کو بھی فاعل مانتے ہیں, لیکن انسان کی فاعلیت مستقل نہیں ہے خدا کے مقابلے میں مثلا, بلکہ اس طول میں ہے. خدا قوت عطا کرتا ہے اور انسان اس قوت کے ذریعے اپنے فعل کو انجام دیتا ہے, اپنے ارادے کے ذریعے فاعلیت طولی سے اس نقش کو ادا کرتے ہیں. یہ ایک مطلب جو ہے انہوں نے یہاں پر عرض کیا. ایک سوال جو یہاں پر اٹھاتے ہیں وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ جب آپ اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ خداوند متعال تمام کام کو انجام دے سکتا ہے, ان تمام ایسے سوال ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں. اگر فاعل خدا ہے اور قوت موجود ہے, خدا چونکہ قادر ہے اور قدرت اس کی عین ذات ہے, تو پھر خدا اس عالم میں وسائط کو کیوں خلق کیا؟ مثلا ہمارے پاس روایات موجود ہیں, بارش فرشتہ مامور ہے, مدبرات امرا قرآن کی آیت ہے, فل مدبرات امرا, اس کائنات کو مدبرات چلا رہے ہیں. سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اگر خدا قادر ہے علی الاطلاق, تو پھر یہاں پر یہ وسائل کہاں سے آ گئے؟ خلق کرنا تھا ہمیں تو یہ شادی والا قصہ کہاں شروع کر دیا؟ خلق کرتا اور ختم. پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے مثلا, ایسا سلسلہ رکھتا کہ اصل میں پیاس خود بخود بجھ جاتی ہے مثلا, اس طریقے سے وسائل کی بات کر رہا ہوں, وسیلے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیوں یہ وسیلے کی خدا نے محتاج اس عالم کو وسائل کے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم امکان عالم اسباب ہے. آپ جب تک ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی نہیں لیں گے, خدا آپ کو کبھی بھی شفا نہیں. آپ ہزار نماز تہجد پڑھتے رہیں, ہزار یعنی پورے دن, ایک دن میں جو ہے آپ قرآن ختم کر دیں, اور آپ کہیں خدایا اب اتنا میں تمہارا قریبی ہوں, آیا میرا جو ہے وہ شفا بھی دے دو, خدا کبھی شفا آپ کو نہیں دے گا. اس کا جواب کیا؟ انشاءاللہ پھر بعد میں اس کو تفصیلی کا عرض کریں گے, اب چونکہ ٹائم ختم ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم.